اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایسے ظالم بے دین اور دریدہ دہن لوگوں کی مجلس میں شرکت کرنا مطلقاً گناہ ہے، خواہ وہ اس وقت کسی ناجائز گفتگو میں مشغول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسی بیہودہ گفتگو شروع کرتے ہوئے دیر ہی کیا لگتی ہے۔ وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اس میں مطلقاً ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی منع فرمایا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی ظلم کرنے میں مشغول ہوں، یعنی ان کی بری صحبت کا اثر تو پڑے گا، ان کی بددینی کا اثر پڑے گا اور آدمی خدا نہ خواستہ دین سے دور ہو جائے گا۔ جس طرح نیک صحبتوں کا اثر ہونے میں وقت لگتا ہے، رفتہ رفتہ آدمی کہیں بہت عرصے میں اللہ والا بنتا ہے، بری صحبت بہت جلدی اثر کرتی ہے، تخریب بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، تعمیر جو ہے اس میں وقت لگتا ہے، خدا نہ خواستہ آدمی گرتا ہڈی فوراً ٹوٹ جاتی، ایک لمحے میں جو ہڈی ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے میں جا کے جڑتی ہے، مختلف اوقات کسی کے 2-3 مہینے اس سے بھی زیادہ لگ جاتا۔ بعض ہمارے دوست ایسے بیمار ہیں وہ مہینوں ہو گئے ابھی تک وہ ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے صحیح جڑ نہیں سکی، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو تقریب چند لمحات میں ہوتی ہے، تعمیر میں وقت لگتا ہے، عمارت اگر بنائی جائے تو 2 سال لگیں اور گرانا ہو تو 2 دن لگیں، ٹریکٹر اور بلڈوزر کو دے دیں وہ لا کے ادھر سے ادھر تو بالا کر۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ بری صحبت میں پھر برا ہوتے ہوئے اور بددین لوگوں کی صحبت میں گناہ کی طرف مائل ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی، اور اچھائی کے کاموں میں دیر لگتی ہے۔ تو آدمی اپنے کمائی ہوئی دولت کو اس طرح ضائع نہ کرے، ایسوں کی سونی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، پھر ہوتا نہیں، پتہ چلتا نہیں، آہستہ آہستہ پھر ایسا پتہ چلتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے، بری صحبت میں بیٹھے اور دین سے دور ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ دوسری آیت میں بھی یہی مضمون واضح طور پر بیان ہوا ہے، فرمایا گیا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ میل جول اور میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے پالا پڑ سکتا ہے، ظالم لوگوں کے ساتھ میل جول اور میلان نہ رکھو۔ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھتے رہتے ہیں، مشرکین وغیرہ۔ یہ واقعہ ہجرت اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے۔ اس پر دوسری آیت اس کے بعد والی نازل ہوئی وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکرا لعلہم یتقون، یعنی جو لوگ احتیاط رکھنے والے ہیں وہ اگر اپنے کام سے مسجد حرام میں جائیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر اور لوگ بھی جا رہے ہیں، مسجد حرام میں جائیں تو ان شریر لوگوں کے اعمال بد کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہاں اتنی بات ان کے ذمہ ہے کہ حق بات ان کو پہنچا دیں کہ شاید اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح راستے پر آ جائیں، حق بات ان کو پہنچاتے رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بری بات باطل بات ہمیں پہنچا دیں۔ اس لیے ہم اگر دائی نہیں بنتا آدمی تو مدعو بنتا ہے، اس لیے نیک بات آدمی بتاتا رہے تاکہ دوسرا بری بات کہنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ نیک بات کو چھپاتے، دوسرا ہال فال ٹی وی گانا باجا کرکٹ اور سیاست ساری باتوں کو ٹھوستا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، یا تو سنے نہیں اور یا تو اپنی بول کے اس کو مغلوب رکھیں۔ جیسے ہمارے یہ حضرات مفتی شفیع صاحب وغیرہ مفتی تحقیم الامت کے ملفوظات میں کہ ایک اللہ والا ہوتا ہے اس کے پاس سینکڑوں نہیں بعضوں کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سب اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور وہ ہزاروں لوگوں کے رنگ میں نہیں ڈھلتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پکا رنگ والا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ غالب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو ایسا غالب ہوگا وہ تو دوسروں پر غالب آئے گا، لیکن اگر خود مغلوب ہے تو وہ بھی مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رنگ کو اتنا غالب کرنا چاہیے کہ بقول ہمارے شیخ مرشد فرماتے تھے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، ہم تو اللہ آپ ہی کی بات کرتے ہیں جہاں بھی جائیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے دین کی دعوت کو لے کر جاتے تھے, کہیں بھی وہ مغلوب اور مرعوب نہیں ہوئے, ہر جگہ وہ غالب رہے, کیونکہ ان پر اللہ کی محبت غالب تھی. جگر مراد آبادی اسی کو کہتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. وہ چھا گئے سے کیا مراد, ان کی محبت چھا گئی. جب ہر چیز میں ہم اللہ کی محبت کو غالب رکھیں گے, والذین آمنوا اشد الحب اشد حبا للہ, کہ ہم فرد بن جائیں گے, تو پھر جب ہم پر محبت غالب ہوگی تو ہم جہاں جائیں گے وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں غالب فرما دیں گے. ہم خود ابھی علم الیقین ہے کہ وہاں جائیں گے پائچے اوپر کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے, ملہ کہیں گے داڑھی ذرا پیچھے کر لو, اگر کاٹ نہیں سکتے پیچھے کر لیتے ہیں, بعض پائچے نیچے کر لیتے ہیں. یہ ماحول اور برے ماحول سے مغلوبیت ہے, بلکہ جا کے آدمی کہے گا اگر وہ کہے ارے تم ایسے بن گئے, ہاں ایسا ہی بننے میں کامیابی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا سراپا ہے, جو نبی علیہ السلام کا سے جتنا قریب ہوگا وہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت ہو جائے. ایسے کتنے محفلیں ہوتی ہیں کہ لوگ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے, اس لیے کہ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اب وہ جائیں گے تو عجیب سا لگے گا. اگر وہ اٹھ کے جائیں دو چار آدمی تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آٹھ دس بیس آدمی اور بھی اٹھ کے جائیں, تو ہمارے مغلوب ہونے سے سب مغلوب ہو جاتے ہیں. اگر ہم غالب ہو اور اٹھ کے جائیں بھی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کسی اور کو بھی چلنا ہے تو میرے ساتھ چل سکتا ہے, اب دیکھیں کتنے لوگ تیار ہو کے آئیں گے. کتنے لوگ, انسانی فطرت جب دوسرا ایک کام کرتا ہے, ایک پہلا کرتا ہے دوسرا بھی کرتا ہے تیسرا بھی کرتا ہے, تو جو اس میں پہل کرے گا اس کو ثواب بھی ملے گا, اور جو اس طرح غالب رہے گا وہ دوسروں تک دین پہنچانے کا ثواب بھی حاصل کرے گا. تیسری آیت میں بھی تقریباً اسی مضمون کی مزید تاکید اس طرح ارشاد فرمائی گئی کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اس میں لفظ ذر و ذر وذر سے بنا ہے, جس کے معنی ہے کسی چیز سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دینا. معنی آیت کے یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام کے لیے جو دین حق یعنی اسلام ان کے لیے بھیجا گیا وہ اس کو لہو و لعب بنا رکھتے ہیں, اس کا اس سے استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین و مذہب ہی لہو و لعب کو بنا رکھا ہے, یعنی کھیل کود میں سیاست اور ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. دونوں معنی کا حاصل اس میں اس آیت میں موجود ہے, ایسے لوگوں کے پاس بھی بیٹھنے سے اجتناب کیجئے. اس کے بعد ارشاد وغرتہم الحیات الدنیا, یعنی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے غرور اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. بس یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ چارے لگے اللہ کر رہے ان کو, وہ یہ یہی سمجھتے ہیں ہمارے پاس دیکھو اتنی بڑی گاڑی ہے, اتنا بڑا ہمارا گھر ہے, اور اتنے ہمیں ٹھاٹ باٹ ہے, اتنی ہماری جو ہے وہ پی آر ہے, جہاں فون کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے. یہ سب دنیا تک ہے, وہاں جا کے پتا چلے گا کس کی پی آر زیادہ ہے. جس کو اللہ سے پیار زیادہ ہے اس کی پی آر وہاں پہ زیادہ ہوگی, اللہ رسول سے جس کو پیار ہوگا اس کی پی آر وہاں پر ہوگی. یہاں والے سارے بغلے جھانکتے رہ جائیں گے کون کام بنائے گا. جس کے تعلق سے کام ہو جاتا تھا اس کا اپنا کام بھی نہیں بنے گا. جس کے نام سے لوگ تعلق سے کام بناتے ہیں نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی, سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا, وہاں بس صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی. اس کے ساتھ رہتے تھے, اگر اللہ والوں کے جھنڈے تلے رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں رہتے تھے نا جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ پھر میری جنت میں بھی داخل ہو جاؤ. پوچھا جائے گا, حضرت والا نے مشکات شریف کی روایت نقل کی ہے کہ جنت کے دروازے پر اولیاء اور مشائخ کو کھڑا کر دیا جائے گا, دروازے پر روک دیا جائے گا, ارے ہم تو آپ نے ہمیں دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا یہاں روکا جا رہا ہے. فرمایا جائے گا کہ تم اکیلے جاؤ گے یا اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جاؤ. تو بعضوں نے پوچھا صحابہ نے کتنے ساتھی ہوں گے, فرمایا جتنے آسمان پر ستارے, جتنی آدمی محنت کرے گا جتنے لوگوں کے ہدایت کا وہ سبب بنے گا. ایک ایک شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے, کتنے ہزاروں نے لاکھوں نے کروڑوں لوگ اس سلسلے میں ہیں جس کے جو سب ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے. لوگ اس کو ہتک کی بات سمجھتے ہیں, مرید ہو گئے. تو مرید ہونے میں یہ فائدہ ہے, کم از کم آخری فائدہ, اگر دنیا میں بھی کامل نہ بن سکے تو وہاں پہ کوئی کس کے ساتھ رہتے تھے, کسی کا تعلق سیاسی پارٹی سے تھا اور کسی کا تعلق اسی اللہ والے سے تھا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے اس چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ رابطہ رکھنا یہاں تو کام آتا ہی ہے, وہاں بھی کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ نصیب فرمائے. الحمدللہ.